شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ خدا للناس وبیت من الخدا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلائل ہیں ہدایت کے والفرقان اور حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والا. تین چیزیں قرآن کے ساتھ ہیں اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں. نمبر ایک، یہ ساری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہدایت کے دلائل ہیں. کیا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی صرف سننے پہ اکتفا کریں. تیسری چیز قرآن کے متعلق یہاں جو بیان ہوئی، والفرقان، حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والی چیز ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ اچھے اور برے کی تمیز آتی ہی قرآن پڑھ کے ہے. ہم بھی خوب اچھے تھے جب قرآن نہیں پڑھا تھا. ہم تو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے تھے، ہم سوچتے تھے کوئی ہے ہم جیسا نیک، اور ہمیشہ نیکی میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے کہتے تھے چلو کوئی بات نہیں، گلے میں تو ہے نا، لوگ تو گلے میں بھی نہیں لیتے، چلو کھول کے تو لیا ہوا ہے، لوگ تو رسی بنا کے گلے میں ڈال لیتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے انسان جن خوش فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد آنکھیں روتی ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کوئی ہم سے پہلے پوچھتا، پہلے ہم بہت اچھے تھے، لیکن صرف اپنی نظروں میں تھے. اب تو ہر دن ایسے لگتا ہے کہ چہرے کے داغ دھبے نظر سے گزرتے جا رہے ہیں، اور دن بدن اور ہی اپنی برائیاں دکھتی جا رہی ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے قرآن میں یہ فرقان نصیب کر دے. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ سب سے کہوں گی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے دوسروں کے عیب دکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد اپنے عیب دکھتے ہیں. تو یہ خود احتسابی کا موقع ہوگا. کرو کیا؟ فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو حاضر ہو اس مہینے میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، موجود ہے، میت نہیں بن گیا، ابھی اس کے نام کے ساتھ لفظ مرحوم نہیں لگا، ابھی اس کی سانس چلتی ہے، ابھی اس کے کان سنتے ہیں، تو کیا کرے؟ فلیصم، تو بس چاہیے کہ روزہ رکھے. اونلی دیٹ تھنگ، یہ ہے وہ حکم کا حصہ جس کی بنیاد پہ روزہ فرض ہے. آج یہ سوال اٹھنے لگ گئے، پہلے ذہنوں میں کبھی آتے ہوں گے لیکن لوگ جرت نہیں کرتے تھے ایسے سوال پوچھنے کی کہ کہیں دین اور ایمان پہ حرف نہ جائے. آج لوگ پوچھنے لگ گئے، اور اگلے دور میں لوگ یہ بھی پوچھیں گے ثابت کرو کہ روزہ فرض ہے. ہمارے خیال میں تو یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، ہمارے خیال میں تو یہ خودکشی کی ایک قسم ہے. تو یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس رمضان کے مہینے کو پالے تو وہ روزے رکھے. اور لفظ شاہدہ سے مشاہدہ مراد ہے، کس کا؟ چاند کے دیکھنے کا. تو روزہ رکھنے سے پہلے کسی ایک کا چاند دیکھنے کی گواہی دینا ہے. خیر، کیا آپ سب رکھے؟ سوچ میں پڑ کے ہم پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے، میرے لیے تو مشکل ہے، میں تو یہ ہوں، میرے ساتھ یہ مسائل. تو وہ علیم بذات صدور ہستی جو ساتویں آسمان پہ ہونے کے باوجود ہمارے دل میں اٹھنے والے خیال اور ایک چھوٹے سے گمان کو بھی جانتی ہے، اس نے پہلے ہی جواب دے دیا کہ مجھے پتا ہے اس حکم کو سن کے تم ڈر جاؤ گے. تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اوور آل بات تو یہی ہے، لیکن ومن کان مریدن، پہلی قسم، تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہے، ایسا مرض جس میں روزہ رکھنے سے یا تو بیماری میں اضافے کا امکان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یہ دونوں مریض، ٹھیک ہے. تیسرا وہ مریض ہے جو دائمی مریض ہے، بوڑھا ہو گیا، اس میں آتا ہے شوگر ہو گئی جس کے ختم ہونے کی کوئی علامت ہی نہیں، اور کچھ اور. اب پہلی صورت ہے، ان تینوں کے لیے احکامات فرق ہیں. اگر ایسا مرض ہے کہ جو وقتی ہے، کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے، نیت رکھے قضا کرنے کی. دوسری صورت ہے کہ مرض ہی ایسا ہے کہ قضا کی امید ہی نہیں ہے، تو پھر فدیہ دے دے. اور کچھ ایسی چیزیں جیسے بڑھاپا، اس نے تو واپس جا کے آنا نہیں ہے، جوانی جا کے واپس نہ آئے، بڑھاپا آ کر جائے نہ، تو پھر بھی کفارہ دے دو. لیکن مرض کی مختلف نوعیتیں، یہ نہیں کہ انگلی میں درد ہو تو روزہ چھوڑ دو. کئی لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں رمضان میں بیمار ہونے پہ، کہتے ہیں اصل بیماری کا تو موسم ہی اب آیا، روزہ ہی نہیں رکھیں گے. تو ایسا نہیں ہے. اور کچھ کہتے ہیں ہم تو صدا کے مریض ہیں جی، ہم تو قلبی بیمار، ہم تو روحانی بیمار، تو ہمارے لیے تو یہ ہے اور وہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم مریضوں میں نے رخصت دے دی ہے، او علی سفر، یا پھر دوسری صورت ہے کہ تم مسافر ہو، سفر کرنا پڑتا ہے زندگی میں. اردو کا سفر جو ہے نا، اصل میں انگلش کا سفر ہے. جن کو یہ لفظ سمجھ آ گیا وہ سمجھ جائیں گے. اردو میں سفر کہتے ہیں ٹریولنگ کو، انگلش میں سفر کہتے ہیں برداشت کرنے کو، سفرنگ، آئی ایم سفرنگ فرام فیور، یا جو بھی آپ کہتے ہیں. تو سفر ہی ہوتا ہے. یہ اس سے پوچھئے جو سفر کرتا ہے. گھر کا کمفرٹ، گھر کا آرام، اپنی جگہ پہ اطمینان سے رہنا، یہ انسان کے لیے ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے. لیکن ٹریولنگ کو عذاب کا ایک ٹکڑا تک کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سفر کے اندر ہو تو کوئی بات نہیں، کرو کیا، فائدتم من ایام اخر، پھر دوسرے دنوں میں اس کی گنتی ضرور پوری کرنا. یاد رکھیے، روزے کے ساتھ گنتی کا لفظ بہت آتا ہے، گننا پڑے گا تمہیں، گن گن کے روزے رکھو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی کے پچھلے چھٹے ہوئے روزے اس کے سر پہ تھے اور وہ دنیا سے چلا گیا، بلاوا آ گیا مالک حقیقی کا، تو پھر اس کے روزے اس کے ولی رکھیں گے. آپ اور میں اس وقت، ابھی ہمارے پاس تقریباً 3-4 دن ہیں اللہ کے حکم سے اگلے رمضان کے آنے میں. سوچئے، پچھلے سال کے کچھ روزے ابھی تک چھٹے ہوئے تو نہیں ہیں، اس سے پچھلوں کا حساب لگائیے، فوراً رکھ لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ہم روزے جو ہمارے چھٹ جاتے تھے، عذر جو اللہ نے عورتوں پہ رکھا ہے اس کی وجہ سے، تو ہم اگلے شعبان تک اس کو پورا کرتی تھی. تو ابھی بھی 3-4 دن ہے، اگر میک اپ کر لیں گے تو آسانی ہوگی. خیر، روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا. اس کے بعد کیا ہے، یہ سب کچھ کر کے کہہ کے کیا فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا فیصلہ کرتا ہے. ارادہ اللہ کا آسانیوں کا ہے. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس کی طرف کہ مریضوں چھوڑ دو، سفر میں ہو چھوڑ دو، نیت کی خرابی نہیں کرنی، روزہ چھوڑ دو پھر رکھ لینا. یاد رکھیے، الدین و یسر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے دین پہ مقرر کیا گیا ہوں، میں ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جو سہلن، سہولت والا ہے. بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، نفرتیں نہ دلایا کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ آزماتے ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ جب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سہولتیں ہی نہیں ہیں تمہیں، تو کوئی بوجھ نہیں ہے تم پہ، لا اکراہ فی الدین. ساتھ ہی پھر کہہ دیا، ولا یرید بکم العسر، اور تم پہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا. کیا مطلب ہے، ہر حال میں روزہ رکھو، جیو مرو رکھو، نپتا رکھو، روزے سے بیماری بڑھ جاتی ہے رکھو، یہ نہیں کہا اللہ نے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رخصت ہے، اور یاد رکھیے صرف ایک عمل ایسا ہے ہر حال میں کر دیں، اور وہ نماز ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، اشاروں سے پڑھو، پڑھنا پڑے گا۔ جب تک دماغ کام کر رہا نماز تو پڑھنی پڑے گی، یا ہلکا سا محاسبہ کر لیتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ وہ روزہ تو نہیں چھوڑتے لیکن بغیر نماز کے روزے، تو یہ پھر سوچنے کی بات ہے۔ نماز کی معافی نہیں ہے، تو لہٰذا نماز پہ بھی غور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد فرمایا والی تکمل العدہ، اور چاہیے کہ گنتی کو پورا کر لیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ فائدت من ایام اخر، یعنی رمضان میں چھوڑے ہوئے روزے اس کے بعد کے دنوں میں جب عذر دور ہو جائے، چلے گرمی تھی تو سردیوں میں رکھ لیجئے، لیکن رکھنا تو پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاؤنٹنگ پوری ہو جائے۔ کاؤنٹنگ پوری کرتے ہیں نا دنیا میں، بل جب تک جمع نہ کروا دیں معاف نہیں ہوتا۔ آج نہیں کرایا کل کرا دیں، کل نہیں کرایا ڈیڈ لائن گزر گئی اس سے بعد کرا دیں، کرانا پڑے گا۔ یہی مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور چاہیے کہ اللہ کی بڑائیاں بیان کرو اس بات پہ کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ یہاں میں 10 سیکنڈ رکتی ہوں، آپ سب سوچیے کیا ہدایت کی دولت کو پا کر اللہ کی بڑائی دل میں آ رہی ہے؟ کیا اپنے یہاں موجود ہونے کو محسوس کر کے اللہ اکبر کہہ رہی ہے؟ ہم بھی تو کہیں غافل ہوتے ہیں، ہم بھی تو کسی رونق میلے ٹھیلے میں بیٹھے ہوتے اس وقت بھی، لیکن اللہ ہمیں یہاں لے آیا۔ دل کی گہرائی سے سب کہیں اللہ اکبر، تکبیر سے یہ ہال گونجنے لگے اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اے اللہ ہم تیری بڑائیاں بیان کرتے ہیں اس بات پہ کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، راستے تو دکھا دیے، چل بھی رہے ہیں ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ، بس دعا کرے مرتے دم تک اللہ اسی پہ رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سب سے قیمتی دولت ہدایت ہے۔ ہم سونے کو سنبھال کے رکھتے، چاندی کو سنبھال کے رکھتے، ہیرے جواہرات کو سنبھال کے رکھتے، ہم اپنی گھر کی قیمتی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے، لیکن جس چیز کے بارے میں عموماً رویہ بہت ہی کیئر لیسنس کا ہوتا ہے وہ ہدایت ہے۔ کہاں جاتی ہے ہماری ہدایت؟ خوشیوں کے موقع پہ۔ کہاں جاتی ہے ہماری ہدایت؟ کسی غم کے موقع پہ۔ کہاں جاتی ہے میری ہدایت؟ جب کوئی دنیا کا تقاضا سامنے آتا ہے، جب خاندان کی خوشی سامنے آتی ہے، جب دوستوں کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، جب لوگ کیا کہیں گے یہ خوف آتا ہے، تو اس وقت میری ہدایت جاتی کہاں ہے؟ یہ میں اور آپ اس وقت سوچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے تزکیے کے نقطے ہیں، بس اس کو دیکھ لیجئے۔ لیکن حقیقت ہے کہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں عید الفطر کی تکبیرات کی طرف اشارہ ہے۔ ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے، خیر اور عافیت کے ساتھ گزرے، اور ہم عید کی تکبیرات پڑھیں، اور دل کی خوشی سے کہہ سکیں کہ اللہ اکبر علی ما ہداکم۔ کیا؟ کہ اللہ تیرا شکر ہم نے رمضان میں جو نیتیں کی تھیں، جو ارادے کیے تھے، جو پلان بنائے تھے، تو انہیں آسان درجے پہ پورے کرا دیے، ہماری امیدوں سے زیادہ خیر ملی اور لی گئی، دعا کریں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ سب کچھ کیوں ملا؟ تم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ سارے احکامات نماز روزہ حج دین کیوں دیا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ کس بات کے شکر گزار بن جاؤ؟ کہ تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا، تمہیں انسان بنایا، اللہ نے تمہارے لیے خیر اور عافیت کو کیا۔ لہٰذا اپنے آپ پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں، کیا میرے ایمان میں اتنی حرارت ہے کہ میں اللہ کے دین کے تقاضے پورے کر سکوں؟ آپ دیکھیے جس چیز میں ہم سنجیدہ ہوتے ہیں نا، اللہ ہمارے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تعظیماً رکھی. کس شوق سے؟ کیا تم سب ایک رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے آئے؟ اگر اس وقت تھوڑی سی باتیں آپ اس سارے ناطے سے آج سے لے کر رمضان تک اور رمضان سے لے کر عید تک کیا کرنا ہے؟ آج کی میری گفتگو آپ کے ساتھ اسی موضوع پہ ہوگی. دو حصے ہوں گے ہمارے انشاءاللہ تعالی آج کے اس سیشن کے. پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں, اور دوسری بات ہے کہ جب رمضان آ جائے تو پھر اس کو کیسے گزاریں. سننا چاہتے ہیں؟ ضرورت ہے. آپ کہیں ہر سال تو آتا ہے, ہمیں بتائیے پھر کیا بات ہے, اور تیاری کی کیا ضرورت ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ آ رہا ہے. تو میں آپ سے ہی جواب لینا چاہوں گی کہ جب ہمارا کوئی پیارا, ہمارا عزیز, ہمارا رشتہ دار, ہمارا قرابت دار مہمان بن کے آنے والا ہوتا ہے ہمارے پاس, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دلوں کو پوچھیں. ایک تو انتظار لگ جاتا ہے, پھر تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, سب کچھ کر کے بھی اندیشے, وسوسے, پتہ نہیں حق ادا کریں گے کہ نہیں, کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, ان کو ان کا حق دے سکیں, ایسی ہے نا. ہم سب جانتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے دیسی لوگ بڑے ہاسپیٹیبل ہوتے ہیں, کچھ زیادہ بھی. لیکن آئیے ذرا اس وقت سوچتے ہیں, اگر ہم اس وقت سوچیں کہ رمضان ایک مہمان ہے اور آنے والا ہے ہمارے گھروں میں, تو ہم اس کے آنے سے پہلے کیا کریں؟ سیدھی سی بات بتاؤں, اگر ایک جملہ بول کے بھی آگے چلی جاؤں تو میرا خیال ہے کہ بات سمجھ آ جائے گی, اور وہ کیا ہے, بڑا بڑا کر کے اپنے نوٹس میں لکھیے گا, صفائی کرنی ہے. ایسی ہوتا ہے, مہمانوں کے آنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے باقی گھر والوں کو. وہ کیا ہے کہ ایک تو گھر صاف ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کو بھی مزے مزے کے کھانے ملتے ہیں مہمانوں کے. تو پہلی صحیح, ایسے ہی ہے نا. چلیے اسی پہ بات کرتے ہیں پھر. جس طرح مہمانوں کے آنے پہ ہم صفائی کرتے ہیں نا, تو ہم نے اب رمضان کے آنے پہ صفائی کرنی ہے. کس چیز کی صفائی کرنی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں, پھر میں اسی کی ڈسکرپشن تھوڑی تھوڑی دوں گی. کیونکہ مہمان کے آنے پہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ صرف ڈرائنگ روم صاف ہو؟ نہیں. کیا اس نے ہوا میں سے گزر کے ادھر آنا ہے؟ ہم کہتے ہیں باہر گیٹ سے ہی گھر صاف شروع ہو جائے, باہر کی سیڑھیاں, پھر اس کے بعد انٹرنس لابی صاف کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آتے ہی اس کو سوچتے ہیں کہاں بٹھانا ہے, ڈرائنگ روم میں بٹھانا ہے, چلے جی ڈرائنگ روم صاف کر لیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ظاہر ہے سفر سے تھکے ہوئے آئیں گے تو انہوں نے واش روم بھی یوز کرنا ہوگا, تو فوراً ہماری توجہ جاتی ہے واش روم کی طرف, پھر ہم اس کو صاف کرتے ہیں, پھر ہم ظاہر ہے کہ ان کو کچھ سرو کریں گے, اور سرونگ کے لیے جہاں کھانا پکتا ہے سرو کیا جاتا ہے کچن, ہم اس کو بھی چمکا لیتے ہیں, پھر ہم مزے کے کھانے بھی بناتے ہیں, ٹھنڈا گرم جو بھی وقت کی نوعیت ہے. پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب مہمان نے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ تھوڑا سا آرام کریں, پھر انشاءاللہ شام کو ملیں گے. تو جب آرام کرنا ہے تو ان کو پھر سونے کی جگہ دینی ہے, پھر گھر کا کمرہ صاف کرتے ہیں, بیڈ روم صاف ہوتے ہیں, آگے باقی بات تو آپ سمجھ گئے نا. اور ذرا بے تکلف مہمان ہو جس سے ڈر یہ ہے کہ اس نے آ کے کچن کی الماریاں بھی کھولنی ہیں اور فریج بھی کھولنی ہے اور فریزر بھی کھولنا ہے, تو جان پہ بن جاتی ہے. اسی لیے بے تکلف دوستوں کے آنے پہ اکثر لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. باقیوں کے لیے صرف ڈرائنگ روم صاف کر کے باقی سارے گھر کی بتیاں بجھا دیں گے, چادریں ڈال دیں گے, وہ کہیں گے ہائے آپ کتنی آرگنائزڈ ہیں, آپ کا گھر کتنا صاف ہے, وہ اندر بیٹھے بچے اور میاں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ذرا کھول کے کلوزٹ تو دکھاؤ, اور ہم چاہتے ہیں بس یہ ڈائننگ روم سے آئے اور ہم خوب خاطر کریں اور اس کو باہر ہی سے نکال دیں. اور یاد رکھیے گیسٹ بھی دو ہی قسم کے ہوتے ہیں, ایک اجنبی مہمان ہوتا ہے اور ایک اپنا مہمان ہوتا ہے. اجنبی مہمان کو ہم باہر سے گیسٹ روم میں داخل کرتے ہیں اور وہ رہے بیٹھے, لیکن اس کا گھر میں آنا نہیں ممکن, وہ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا, وہ باہر سے ہم اس کی عزت بہت کرتے ہیں, لیکن ہم اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے باقی گھر میں آئے. اس کے برعکس ایک اور مہمان ہوتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سارا گھر کھلا ہوا ہے, ہمارے دروازے رات 12 بجے بھی کھولے ہیں, حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے, جب چاہو مرضی آؤ, ہم ایسے جملے بولتے ہیں نا. اب آپ دیکھیے کہ پہلے میں عزت اور رسپیکٹ زیادہ ہے, لیکن اپنائیت نہیں ہے. ایسی ہے وہ کہتا ہے نا کہ تکلف میں ہے تکلیف زیادہ. ایسا مہمان آیا ہو تو ذہن پہ بوجھ بہت ہوگا, بہت فکر ہوگی, لیکن اتنا مزہ نہیں آئے گا. لیکن وہ مہمان جس کو کہیں تو میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ, میں روٹی بناتی ہوں میرے ساتھ, وہ کہتی ہے اچھا روٹی پہ سالن ڈال دو, اور اس کے ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے, کس کا مزہ زیادہ آتا ہے, دوسرے کا کہ پہلے کا؟ چلیے پھر ایک سوال آج پوچھئے, رمضان کو میں کس درجے کا مہمان بنانے والی ہوں؟ رسپیکٹ والا, عزت والا, محبت والا, جو باہر باہر ہے, بٹ چاند دیکھتے ہی تو کون اور میں کون. خدا حافظ. کچھ لوگ رمضان کو صرف ایک مہینے اپنے گھر میں جگہ دیں گے, خوب تیاری, عزت, محبت, پیار, سب کچھ, بٹ پھر اس کے بعد کہیں گے اب آپ جائیے. لیکن کچھ کہیں گے اب آپ آئے ہیں تو اب کبھی جانے کا سوچے بھی نہ. وہ لوگ جو رمضان میں بہت زیادہ تبدیلی کر لیتے ہیں اپنے لائف سٹائل میں, اس امید پہ کیا فرق پڑتا ہے, 29 یا 30 دن کی تو بات ہے, اوکھے سوکھے ہو کے گزار لیں گے. لیکن جو کہتے ہیں نہیں اب آپ ادھر ہی رہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی بہت نہ بھی کر سکے خاطر, لیکن جو ہم کھائیں گے آپ بھی کھا لیں, تو ہم نے رمضان کو کون سا مہمان بنانا ہے؟ دوسرا بنانا ہے. یہ رمضان اس لیے تھوڑی آیا کہ ہم ایک دفعہ اس کو خوب کھلا پلا دیں اور بعد میں اس کی بات نہ مانیں. تو بات ہو گئی لمبی لیکن فائدے کی الحمدللہ. جیسے مہمان کے آنے پہ گھر کا کونا کونا صاف کیا جاتا ہے نا, اسی طرح ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے جسم کا کونا کونا صاف کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف حصوں میں بانٹا. سب سے پہلے چلیے لکھتے ہیں, آپ بھی لکھیں میرے ساتھ, میں بولتی ہوں آپ لکھیں, تاکہ یہ باتیں جا کے پوچھنی نہ پڑیں کہ وہ کیا کہا تھا انہوں نے کیا صاف کرنا ہے. سب سے پہلے اہم لازم چیز جس کو صاف کرنا ہے وہ دل ہے, دلوں کو صاف کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمدغہ, لوگوں خبردار رہو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, فائن سلوخت, اگر وہ صحیح رہا, اس کی اصلاح ہوتی رہی تو سارا ہی جسم درست ہوگا. اور فرمایا کہ وہ دل ہے. دل کو عربی زبان میں قلب کے ساتھ ساتھ صدر بھی کہتے ہیں, یعنی صدر یفی صدور الناس چیسٹ کو کہتے ہیں جس کے اندر دل ہے. جہاں کوئی قیمتی چیز رکھی جاتی ہے نا تو اس کے ارد گرد کا علاقہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے, سیکیورڈ ہوتا ہے. جیسے امبیسی ہے کسی ملک کی تو اس کے چاروں طرف کافی دور سے ہی باؤنڈری والز اور سیکیورٹی شروع ہو جاتی ہیں نا. اسی طرح بینک ہے تو بینک کے باہر ڈور سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی گارڈ مین بیٹھے نا. اسی طرح یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے دل کی پاکیزگی کرنی ہے, اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اپنے سینوں کی پاکیزگی کریں. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی مجھے فیل ہو رہا ہے, کیونکہ مجھے فیل ہو رہا ہے میں صحیح سمجھائی نہیں پائی. یہ کیا بات ہے, دل صاف کریں یا سینہ صاف کریں, فرق کیا ہے؟ یا تھوڑا سا سمجھیے. سورۃ ناس انشاءاللہ ہم اس سفر میں پڑھیں گے اللہ نے چاہا آخری دن. کیا کہا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اس پہ رک جائیں. پناہ کس سے مانگی؟ اس خناس یعنی شیطان سے جو سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. سینہ کیج ہے, پنجرہ ہے جس میں دل ہے. یاد رکھیے گا یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو اس وقت میں کر رہی ہوں, سب سے قیمتی باتیں اس وقت. شیطان کو ہمارے دل پہ ایک دم اختیار حاصل نہیں ہوتا, وہ سینے کے اندر وسوسوں کے راستے سے داخل ہوتا ہے اور جا کے ہمارے دل کے اندر غفلت ڈال دیتا ہے. گھر اپنا صاف کرنا ہونا تو باہر سے جو وہ ڈیبڑی ہوتی ہے نا اس کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے. ڈور کے باہر ہی کیچڑ ہو تو اندر بھی گندگی آئے گی نا. بالکل اسی طرح سے آپ اور میں چاہ رہے ہیں کہ دل کی پاکیزگی رکھیں تو اس کے لیے سینے کو پاک رکھنا پڑے گا. تو سینے کو پاک رکھنے کے لیے آپ سمجھ گئے میں کیا بولنے لگی ہوں. اپنے آپ سے پوچھیں مجھے سمجھ آ گئی یہ کیا کہنے لگی ہیں؟ غور سے سنیے. وہ تو کرنا ہے, دیکھیے میں چاہتی ہوں کہ میں سوال کروں تو آپ کے اندر سے جواب اٹھے. اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ پر میں سن رہا ہوں, باقی سب کچھ اسی کام کے لیے ہو رہا ہے. دل کو پاک رکھنا ہے تو سینے کو وسوسوں سے پاک کر دیجیے, ڈاؤٹس شکوک سے پاک کر دیجیے. شیطان ہمارے دل پہ حملہ کرتا ہے, نمبر ایک وسوسے ڈال کے, پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کام کے نہیں, پتہ نہیں اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں. بے یقینی ڈال دے گا, ہونا ہی کوئی نہیں جی, فائدہ ہی کوئی نہیں جی, بیکار کام ہے. یعنی شیطان ہمارے دل کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. جیسے آپ امیجینیشن میں لائیں کہ گھر ہے جس کے اندر خزانہ رکھا ہوا ہے, چور کو خبر ہو گئی ہے کہ ادھر خزانہ ہے, بٹ اس کو یہ پتا ہے کہ اس خزانے کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سیکیورٹی گارڈ پھر رہے ہیں. وہ کیا ڈھونڈے گا؟ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ لوپ ہول, وہ کونا ڈھونڈے گا, کون سا, جدھر سے وہ داخل ہو جائے. ایسے ہی ہے نا, چھپ کے کہیں ذرا تھوڑی دیر, ذرا وہ چوکی دار یا گارڈ مین ادھر ادھر ہو, یا کہیں تھوڑی سی جگہ اس کی نظروں سے ہٹ کے, یا کیمرہ نہیں لگا ہوا تو میں وہاں سے ایک دفعہ گھس جاؤں. اچھا اب امیجینیشن میں لائیے تصور میں یہ مثال, شیطان گھس گیا سینے کے راستے, وہ آپ کے دل تک گھس گیا. جب کبھی ایسا ہوگا شیطان دل میں جاتے سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ آپ کی اندر کی سیٹنگ چینج کر دے گا. شیطان ہمارے دل پہ قابو پانے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ہمیں وسوسوں میں, پھر اندیشوں میں ڈالتا ہے, پھر گھر کے اندر جب پہنچ گئے نا, اس کو ہماری سیٹنگ اچھی نہیں لگی, یہ کرسی ادھر نہیں ہونی چاہیے, یہ صوفہ ادھر کیوں ہے, یہ ادھر برتن کیوں پڑے ہیں. وہ گھر جا کے نا ری سیٹ کرتا ہے ہمارے دل کو. پہلے ہمارا دل بڑا پیارا تھا, قلب سلیم تھا, انشاءاللہ بہت کچھ سنیں گے آپ قرآن کے سفر میں. پہلے آپ مطمئن تھے, آپ نے سینے کو محفوظ رکھا ہوا تھا شیطان سے, آپ نے اپنے حساب سے اپنے آپ کو اللہ رسول نبی دنیا اپنی ذمہ داریوں میں بانٹا ہوا تھا. لیکن شیطان نے اب آپ سے وہ سب چھڑانا ہے, تو وہ آ کے ری سیٹ کرے گا, ترتیب بدل دے گا تھوڑے دن کے لیے. اب ایک دم آپ آ کے دیکھتے ہیں, ارے دیواریں پنک ہو گئیں, پینٹ بدل دے گا, چھتوں پہ جا کے وہ آواز تصویریں بنا دے گا. بس یہ خطرناک وقت ہوتا ہے, جیسے ہائی جیکر جہاز میں گھسنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتا ہے, پائلٹ کی کن پٹی پہ گن رکھتا ہے اور کیا چاہتا ہے, موڑو ادھر, ادھر جاؤ, رکو, سیدھا جاؤ, نہیں اترنا. شیطان ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے دل کا مین کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچی یہ بات, سب کو پتہ ہے دین کا, سب کو پتہ ہے قرآن ہدایت ہے, سب کو پتہ ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے نیکیاں کرنے سے, سب کو پتہ ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور وقت پہ فرض ہے, سب کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز کے وقت جس مرد نے کام کو اپنا لیا اور نماز چھوڑ دی, دل پہ مہر لگی, پتہ کہ نہیں پتہ, بون مسلم ہے ماشاءاللہ. لیکن اس سارے معلوم کے باوجود عمل کتنے کرتے ہیں, پریکٹیکلی کتنے لوگ ہیں جو اس پہ آتے ہیں, الا ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ نہیں کر پاتے معلوم ہونے کے باوجود, کیونکہ شیطان نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. تو یاد رکھیے, آپ نے میں نے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں کسی نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے. ہمارے ذہنوں میں آتا ہے پھول جڑیاں پکڑ کے, موم بتیاں جلا کے, پھولوں کی تھالیاں پکڑ کے پھر اس پہ پتیاں پھینکتے ہوں گے, یا ہمارے ذہن میں آتا ہے صحابہ کرام رمضان کا استقبال خوب لمبی 500 دانے کی تسبیح خرید لیتے ہوں گے, اور اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل یہ ہوگا کہ وہ جائے نماز نئے خریدتے ہوں گے اور وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوں گے, کیونکہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ نیکی کے ساتھ یہی تصور آتا ہے. ایسے ہی آتا ہے نا, عبادت بہت کرتے ہوں گے. لیکن جواب سن کے آپ اور میں ضرور ایک سیکنڈ کے لیے سوچ پہ مجبور ہو جائیں گے. فرمایا کہ صحابہ کرام رمضان کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ ان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوتا تھا, نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی تھی. تو یاد رکھیے, اب پوائنٹس لکھیے. آپ اور میں دل کو دھونے بیٹھے ہیں, پاک کیوں کرنا ہے؟ اور ہر چیز کو دھونے کا مختلف طریقہ ہے. تو دل کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز اخلاص. میں نے آپ نے رمضان میں جو نیکی کرنی ہے انشاءاللہ, اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کروا, ہم نے جو نیتیں کی ہیں وہ بھی کرا اور جو نہیں کی وہ بھی کروا, اور تو ہماری نیتوں کو بھی بڑا کر دے, تو ہم نے اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. نیت کو چیک کریں. یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالی 100% سے کم پہ راضی نہیں ہوتا. یعنی اخلاص کیا اپنی زبان میں سمجھیے گا. ہم کہتے ہیں 90%, 20%, چلو کچھ مجھے کر دو خوش, کچھ دوسرے کو کر دو, ایسے ہی ہوتا ہے نا, گیو اینڈ ٹیک. دنیا میں ایسے معاملات ہماری زندگی میں آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے 99% سے بھی خوش نہیں ہوتا جب تک 100% وہ کام اس کے لیے نہ کیا جائے. صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے؟ نیت تو ہوتی ہے اللہ کے راستے میں جانے کی, دین کو غالب کرنے کی, بٹ ساتھ دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو لوگ تعریف کریں گے, چلو ہم یہ کام کرتے ہیں تو کچھ مال غنیمت مل جائے گا. کیا اللہ کے نبی اس کو اس کام کا اجر ملے گا؟ فرمایا نہیں. سوچئے, مجھے تو کانپنے کو دل کر رہا ہے, مجھے جیسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے پھر میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکوں گی. اندر سے کھرچ کے نکال دیں یہ چیز کہ کسی کام کو کرنے کے لیے میرے اندر کوئی دوسرا بھی جذبہ ہو. اور یاد رکھیے کہ اخلاص جب اندر ہوتا ہے نا تو اس سے زبان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. کسی ایک بزرگ نے دوسرے سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ صحابہ کسی کو ایک دفعہ اشارہ کرتے تھے مت کرو لا تفل, تو وہ بندہ چھوڑ دیتا تھا. ہم سر پھوڑتے ہیں جا کے لوگوں کو, اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں, اپنے گھر والوں کو ہی دیکھ لیں, ہم سر پھوڑ دیتے ہیں نہ کرو یہ کرو, تبلیغ کر کر کے گلے تھک گئے علماء کرام کے, لیکن لوگ مانتے کیوں نہیں؟ تو کہا اس لیے کہ صحابہ کے اندر اخلاص تھا. زبان کا میٹھا ہونا اور بات کا پر تاثیر ہونا, یہ اندر کے اخلاص کی نشانی ہے. پھر آپ دیکھیں ریاکاری, شہرت اعمال کو ضائع کر دے گی. اللہ کے نبی کے دور میں لوگ ایسے ہوتے تھے, کہتے تھے چھپا کے صدقہ کریں گے. وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا, ایک شخص رات کو گیا اور صدقہ جو تھا وہ کسی چور کو دے آیا, دوسرے دن گیا کسی زانیہ کو دے آیا یعنی کرپٹ عورت کو, تیسرے دن گیا کسی غنی کو امیر کو ہی دے آیا. صبح اٹھ کے شور مچ گیا شہر میں, بھی آج رات کو بڑا ہی ساہوکار آیا ہوا تھا, دیکھو اشرفیاں بانٹ گیا اور کس کو دی. اب اس نے دی بھی تھی, اس کو پتہ چل گیا اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا, یہ تو کسی ایک بھی دن حقدار کو نہیں پہنچا. تو آپ نے فرمایا نہیں, تیرے اخلاص کا یہ صدقہ اس چور کو چوری سے روک لے گا, اور اس زانیہ کو زنا سے روک لے گا, اور اس غنی کو دکھائے گا کہ تو کتنا کنجوس ہے, اتنا مال ہونے کے باوجود پھر دوسرے سے لے رہا, تجھے تو دینے والوں میں ہونا تھا. تو یاد رکھیے اخلاص بہت بڑی بات ہے. اعمال ضائع ہو جائیں گے میرے بھی اور آپ کے. اور کوئی پلیز کسی کی تعریف نہ کرے, آج سے ہی اپنے لیے یہ شرط باندھے اور میرے پہ یہ ظلم نہ کوئی کرے. میں آپ سب سے بہت کچھ نہیں مانگوں گی, لیکن پورے رمضان آپ نے ایک بار بھی میرے منہ پہ آ کے میری تعریف نہیں کرنی. دل کرے نا دعا کرتے, اس لیے کہ صحابہ کرام کی جب لوگ تعریفیں کرتے تھے نا تو وہ تین جملے بولتے تھے. کوئی کسی نے آ کے تعریف کی نا تو کیا کہتے تھے, اللہم لا تواخذنی بما یقولون, اے اللہ مجھے نہ پکڑنا یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, یعنی میں نے نہیں ان کو کہا کہ تو میری تعریف کر, یہ خود کر رہا ہے. وجعلنی خیرم مما یظنون, دوسرا جملہ, اے اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں, یعنی ان کی بات سچ کر دے. اور تیسری بات, واغفر لی بما لا یعلمون, اور میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم سٹیج سے جا کے بڑے سج کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے اصل تو تنہائیوں میں کھلتے ہیں اور جب ہم اپنوں میں ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے منہ بھر بھر کے تعریفیں نہ کریں. بات پھر واپس آ جاتی ہے اخلاص پہ. دل کی طہارت کرنی ہے, اخلاص ہوگا تھوڑے میں بھی برکت ہوگی. آپ صرف مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, یہ تم نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے تمہاری پھکی ہوئی مٹی کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی. انشاءاللہ اس سفر میں اب سورۃ توبہ میں یہ آیت پڑھیں گے. آپ کا میرا کام جو تھا نا وہ کر لیا، اپنی کوششیں. اب اللہ سے کہے اللہ اب ان کوششوں میں برکت دے دے، اعمال کو ضائع نہیں کرنا. اے اللہ دے رہی ہوں تو تیری رضا کے لیے دے رہی ہوں، کر رہی ہوں تو تیرے لیے کر رہی ہوں. اور اس صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا تینوں راتوں کا صدقہ قبول ہوا ہے. وہ وحی کی زبان بول سکتی تھی، وہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی.